ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. درود بجي محمد وآل
محمد.
عزیزان محترم، نور خدا صدیقہ کبریٰ کہ جن کی عظمت کو عظمت لیلۃ القدر کے مصادف قرار دیا، مادر ائمہ دختر محبوب کبریا حجت اللہ البالغہ علی الائمہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پرسوز کی مناسبت سے یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ بھی اس اپنی کنیز خاص کے غم میں متاثر اور غمگین ہے تو بے جانا ہوگا، اس لیے کہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے خلق فرمایا. اور حدیث قدسی اور وہ احادیث جو اہل بیت علیہم السلام کی زبانی مقام و فضیلت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم حل فدا کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے نور کو خلق فرمایا اور اس کو ظاہر کیا، خلق فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو جب ظاہر کیا تو زمین و آسمان روشن ہوئے، تو فرشتوں نے خداوند عالم سے سوال کیا کہ بارِ الٰہی یہ کیسا نور ہے؟ کہا کہ یہ میری عظمت و جلال کا نور ہے کہ جسے میں اشرف الانبیاء میں قرار دوں گا اور جس کی فضیلت کو زمین و آسمان میں رہنے والوں پر آیا اور آشکار کروں گا. یہ اس کی عزا کا فرش ہے، اور یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے لیے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ حجت اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے حجت ہیں تمام مخلوق پر، اور ہماری دادی فاطمۃ الزہرا ہم سب ائمہ پر اللہ کی حجت ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ شہزادی اور جناب صدیقہ طاہرہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے زمین و آسمان کی تمام مخلوق پر، چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، حیوان ہو، جند ہو، حشرات ہو، ملائکہ ہو، جو بھی زندگی کے حصار میں آ جاتا ہے، زندہ ہونے کا اطلاق ہو جاتا ہے، اس پر نہ صرف واجب کی ہے بلکہ انبیاء اور ائمہ پر بھی جس کی اطاعت کو واجب کیا ہے۔ یہ ہے مقام جناب فاطمۃ الزہرا، جن کی اطاعت کو، توجہ رکھیے گا، جن کی اطاعت کو، مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، روایت کے الفاظ ہیں، جن کی اطاعت کو، مفترض طاعت علی جمیع الخلق اللہ، انبیاء اور ائمہ پر، یہ ہے مقام زہرا، یہ ہے مقام شہزادی کونین سلام علیہ۔ مل کے درود بھیجیے عظمت بی بی، اسی مناسبت سے بی بی کے زندگی کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 46 میں ارشاد رب العزت ہوا، قل انما اعذکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے لیے قیام کرو، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے قیام کرو تم سب، خواہ دو ہو یا ایک ہو، توجہ رکھیے گا، مثنا یعنی دو ہو، تمہارے ساتھ کوئی موجود ہو، یا تم تنے تنہا ہو، تمہارا کام اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے قیام کرنا ہے۔ اور اس کا بارز ترین مصداق شہزادی کونین سلام اللہ علیہا تھی، آپ کا قیام، آپ کی زندگی، آپ کا مبارزہ، آپ کا حماسہ، آپ کا جہاد، آپ کا کلام، آپ کا خطاب، آپ کا گریہ، آپ کے مصائب در حقیقت آنکھوں پر پڑے پردوں کو ہٹانے کے لیے کافی ہیں۔ ہیں دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے خطبہ جناب فاطمۃ الزہرا کو، جو انصار اور مہاجر افراد کے سامنے مسجد مدینہ میں خلیفہ وقت کے سامنے آپ نے خطاب کیا جس خطبے کو، اس کو پڑھ کر لوگ مستبصر ہو گئے، مستبصر ہو گئے یعنی صاحبان بصیرت ہو گئے، یعنی زہرا وہ کہ جن کے کلام سے انسان حق و حقیقت کو پا لیتا ہے، یعنی مذہب حقہ کو انہوں نے قبول کیا۔ ہیں بہت سارے لوگ، انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے وہ تمام افراد کہ جو بی بی کے خطبے کو پڑھ کر، اس کی حقیقت کو پا کر، انہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا۔ مل کے درود بھیجی محمد و آل
محمد۔
ایزن گرامی، میں بہت زیادہ تمہیدی گفتگو میں داخل ہونا نہیں چاہتا ہوں، بس اسی حد تک کہ یہ مقام زہرا ہے کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے تمام مخلوق پر، حتی ائمہ اور انبیاء پہ فرض کیا ہے، یہ ہے مقام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جو حلقہ وصل ہے ولایت رسالت اور ولایت امامت کے درمیان، توجہ رکھیے گا۔ اب یہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ اصطلاحیں استعمال کر رہا ہوں، ان کے پیچھے احادیث ہیں، ان کے پیچھے پورے فلسفے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں حلقہ وصل بینا ولایت رسالت و ولایت امامت کو بیان کروں، صرف اتنا کہنا کافی ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت زکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر حتی اتاک الیقین فلعن اللہ امتاً قتلت کا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، توجہ رکھے گا، ائمہ کے لیے ہے، ائمہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے کہ اللہ نے ان کے نور کو پاکیزہ صلب و رحموں میں سے گزار کر یہاں تک پہنچایا ہے، کہ جس کو امام حسین علیہ السلام فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں دعائے عرفہ میں، خداوندہ تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے حکومت اسلام میں اس دنیا میں بھیجا، امام حسین فخر کر رہے ہیں، پاکیزہ رحموں اور صلبوں سے گزار کر۔ لیکن فاطمہ زہرا وہ حلقہ وصل رسالت و امامت ہیں کہ جن کے وجود و نور کو اللہ نے کسی سلم میں قرار نہیں دیا، کسی سلم میں، بلکہ جب اپنا مہمان بنایا تو اپنے نور کو اس درخت بہشت میں قرار دیا، اور اس درخت بہشت سے جو سیب رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس سے نور فاطمہ منعقد ہوا۔ یہ ہے حلقہ وصل کہ اپنی شہزادی خاص کو جسے اپنے نور سے خلق کیا، رسول اللہ کے لیے الگ سے ہے کہ رسول اللہ کے لیے کہا کہ خلقتک من نوری وخلقت علی من نورک، توجہ رکھے گا مقام علی مرتضیٰ کتنا اہم ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضا من عبادت ثقلین ہے، جس کی ایک ضربت، لیکن زہرہ وہ ہے کہ جس کی اطاعت علی پر بھی فرض ہے۔ اب یہ عرفانی مقامات ہیں ولایت کے، وہ ناگفتہ نکات ہیں کہ جن پر حقیقت میں پردہ پڑا رہ گیا، اور نہ ہماری سماعتیں اس قابل ہیں، نہ ہمارا ذوق علمی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ان عرفانی ابحاث کو جو ولایت ائمہ سے متعلق ہیں، جو ان کے وجود نوری سے متعلق ہیں، جو ان کے انعقاد نطفہ سے متعلق ہیں، جو ان کے اس عالم مادہ میں ظہور و نزول سے متعلق ہیں، اس پہ گفتگو کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مقام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح لیلۃ القدر کی عظمت پوشیدہ ہے، میری دادی فاطمہ زہرا کی عظمت و حقیقت پوشیدہ۔ میرا موضوع نہیں ہے، بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں، لیکن بہت ہی وسیع موضوع ہے، لہذا میں نے صرف بی بی کے زندگی کے کچھ افعال کو منتخب کیا تاکہ آپ کی خدمت پیش کر سکوں۔ قل انما اعوذکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے قیام کرو۔ جناب زہرا کی عظمت کو اگر سمجھنا چاہیں ایک جملے میں، توجہ رکھیے گا، جناب زہرا کی عظمت، آپ کی تربیت، آپ کی اولاد، جس کا نتیجہ ہمیں کربلا میں اسلام کی حیات تازہ میں نظر آتا ہے، فاطمہ حسین کی مادر گرامی کا نام ہے۔ یہ ہے عظمت جناب فاطمہ حسین، حسین کا جہاد، حسین امام حسین کا حماسہ، امام حسین کی فداکاری، ایثار، قربانی، جہاد، شوق خدا، سب کچھ قربان کر دینا، کتنا باعظمت ہے، لیکن ان سب کو وجود میں لانے والی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ یہ ہے مقام جناب فاطمہ تو ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
مادر حسین علیہ السلام کی عظمت پہ باواز بلند صلوات، صلی اللہ محمد مولا محمد۔
یعنی وہ ہستی کہ جس نے حسین کو جنم دیا، وہ ہستی کہ جس نے حسین کی تربیت کی، اس کا حماسہ، اس کی جنگ، اس کا جہاد، اس کی فداکاری، اس کی قربانی، اس کا ایثار کیا ہوگا؟ یقیناً سمجھنا محال ہے انسان کے لیے، لفظوں میں بیان کر دینا کچھ اور ہے، اور حقیقت اور اس کی گہرائی کو در کرنا کچھ اور ہے۔ لیکن فارسی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اگر ایک دفعہ مل کے درود بھیجیں تو آپ کی سماعت کے نظر گفتگو میں بیان کرنا اور ہے، حقیقت کو سمجھنا کچھ اور ہے، اور ان افقوں کے پار اس کی ذوف شانی کو دیکھنا کچھ اور ہے، کہ چیزی کے عیان است چھ حاجت بے بیان است، جو چیزی عیاں ہو، واضح ہو، جس کے فضائل، تو اس کو انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مرشودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔
یہ ہے مقام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ نے قیام فرمایا اور رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے سوال چھوڑ دیا، آج سب سے بڑا سوال جو امت مسلمہ کے لیے ان کے ذہن و قلب سے آسانی اور راحت کو چھیننے کے لیے کافی ہے وہ یہ ہے کہ قبر سیدہ پوشیدہ کیوں ہے؟ جناب زہرا کے جتنے بھی افعال ہیں اس 75 یا 95 دن میں سب عجیب و غریب ہیں، یعنی آپ ان کی منطق کے لحاظ سے تعریف کرتے چلے جائیے، ریاضی اور ہندسے کے علم سے اس کو تقسیم اور ضرب دیتے چلے جائیے، اس کی انتہا کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جو جو فعل اپنایا بی بی نے اپنے مد مقابل افراد، نظریات اور گروہوں کے لیے، وہ کمر شکنندہ ہیں عزیزانی گرامی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان تصور کرے، سب سے پہلا سوال یہ کہ مان لیں کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں، اب اس میں تاریخی اختلاف ہے، بہت سے لوگ قبول کرتے ہیں، بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مثلا جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں جن کو جناب خدیجہ نے تربیت دی۔ بہرحال میں اس تاریخی بحث میں نہیں جاؤں گا، اس کے جوابات علماء نے دیے ہیں۔ اور رسول کی ایک صاحبزادی جو جناب خدیجہ سے آخری صاحبزادی ہیں، اور جناب خدیجہ کے اور بھی فرزند تھے جو پیدا ہوئے رسول اللہ کے وجود مبارک سے، انہوں نے جنم لیا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو القاسم کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ کی کنیت کہتی ابو القاسم، بیٹے کا نام قاسم تھا۔ صرف ایک اشارہ کرتا وہ گزاروں تاکہ مقام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا واضح ہو سکے۔ جب معراج پر گئے تو اللہ نے اپنے حبیب کو ابو القاسم کہہ کے مخاطب کیا، توجہ رکھیے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، دریافت کیا اللہ سے، خدا کیا وجہ ہے کہ مجھے اس کنیت کے ساتھ پکارا ہے؟ فرمایا، اے محمد، تم ہماری رحمت کو ہمارے بندوں میں تقسیم کرنے والے ہو، اس لیے تمہیں ابو القاسم کہا ہے۔ قاسم کا معنی تقسیم کرنا ہے، جس طرح ہاشم کا معنی روٹی چور کر آمادہ یعنی تناول کرنا ہے، اسی طرح قاسم کا معنی تقسیم کرنا ہے، اور تقسیم کرنے والا بھی ایسے ہی ہو کہ ہر شخص کو اس کی ظرفیت کے مطابق عطا کیا جائے۔ بس اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر تاریخ رسالت کا وہ واقعہ یاد دلا دوں جہاں علی مرتضیٰ اپنی تلوار سے سونے کے ٹکڑے کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو کسی کو بڑا مل رہا تھا، کسی کو چھوٹا حصہ مل رہا تھا، زبانوں پر شکایت کے دفتر کھلنے لگے، رسول کی خدمت پہنچے، کہا کہ علی آج انصاف نہیں کر رہا ہے، کہا سبب کیا ہے، کہا کہ کسی کو چھوٹا حصہ دیا جا رہا ہے، کسی کو بڑا حصہ دیا جا رہا ہے، کہا کہ تم ظاہر دیکھ رہے ہو، علی حقیقت انسانی دیکھ کر عطا کر رہا ہے۔ یہ اسی کے نور سے اسی قاسم رحمت خدا کے نور سے نور پانے والا علی مرتضیٰ ہے۔ مل کے درود بھیجے عظمت امیر المومنین علیہ السلام و سلام صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جناب زہرا کا خطبہ اٹھائیے، کلام اٹھائیے۔ ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے، اور خطبہ نمبر 45 میں مولا کائنات نے عثمان بن حنیف کے نام، جو بصرہ کا گورنر تھا، اس کے نام جب امام نے ایک عتاب آمیز خط لکھا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ تم امیروں کی دعوت میں گئے ہو، جہاں غریبوں کے دروازے بند تھے، شاہانہ دعوت تھی امیروں کی اور معززین شہر بقول معروف بقول اصطلاح ان کی دعوت تھی اور تم وہاں گئے تھے۔ اور اس میں پھر مولا کہتے ہیں، وہ جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا کہتے ہیں لِکانت فی یدنا فدکن، ہمارے پاس ایک فدک تھا، من کل ما اظلت ہو سماؤ، جس پر وہ چیزیں جن پر آسمان اپنے نور کی ذوفشانی کرتا، ان میں ایک چیز فدک تھی، فشحت فیہا نفوس قوم، اس کے بارے میں علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ بھی دیکھ کے آ رہا ہوں، اس کا الفاظ یہ ہے، جس کے بارے میں لوگوں کی رال ٹپکنے لگی۔ شہد کہتے ہیں لالچ، اور انتہائی بری قسم کی لالچ، کہ جس کے آثار انسان سے ظاہر ہونے، شہد فیہا نفوس قوم، جس کے بارے میں لوگ لالچ میں مبتلا ہو گئے، رالے ٹپکنے لگی، وہ سخت انہا نفوس قوم آخرین، لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا، جب دنیا داروں کی دنیا داری اور لالچ و حویث اور دنیا پرستی ظاہر ہونے لگی تو انہوں نے اس مٹی کے ٹکڑے کو خدا کی راہ میں دے دیے، چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھا لیا۔ وَنِعْمَ الْحَكَمُ اللَّهُ، پھر مولا فرماتے ہیں روز قیامت خدا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہ جن کی رالے ٹپکی وہ کون تھے اور جنہوں نے دنیا سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا وہ کون افراد تھے۔ وَمَا أَصْنَعُ بِفِدَقٍ وَغَيْرَ فِدَقٍ، مولا کہتا ہے فدق و غیر فدق لے کے کیا کروں گا، یہ مولا کے الفاظ ہیں اور یہ مستند ترین کلام ہے مولا کے، جو مکتوب نمبر یا نامہ نمبر 45 میں درج ہے۔ یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مولا علی جب قبضہ قدرت میں حکومت ہے تو فدق کو چھوڑتے ہوئے، مَا أَصْنَعُ بِفِدَقٍ وَغَيْرِ فِدَقٍ، میں فدق و غیر فدق لے کے کیا کروں گا۔ غیر فدق کس چیز کی طرف اشارہ ہے، جس کو مولا نے کہا کہ من کل ما اضلت سماؤ، اضلت اضلت ہو سماؤ، یعنی وہ چیز جو ہمارے پاس تھی جس میں آسمان نے سایہ کیا ان میں سے ایک فدق تھی، وہ ہم سے لے لیا اور پھر ہم نے بھی چھوڑ دیا، میں کیا کروں فدق لے کر۔ سوال یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ کیوں کہ جب حکومت اسلامی علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ تمام ممالک اسلامی کے امیر ہیں، بظاہر چوتھے خلیفہ ہیں، کیوں آپ نے فدق کے بارے میں یہ کہا؟ اور کیوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ آئمہ کے ارشادات میں سیرت میں تضاد نظر نہیں آتا، اگر تضاد بظاہر نظر آئے وہ ہماری عقلوں کا نقص اور عیب ہے، آئمہ کی تعلیمات میں کوئی جھول نہیں ہے، کیونکہ یہ سب منبع وحی سے سیراب ہونے والے ہیں۔ جناب زہرا برعکس اس کے 75 یا 95 دن میں مسلسل آپ کی میٹنگز ہیں، ملاقاتیں ہیں، خود مولا کائنات جناب زہرا کو مرکب پہ سوار کرتے ہیں، حسنین کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مدینہ کی گلیوں میں جا کر مہاجر و انصار سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو یاد دلاتے ہیں۔ جناب زہرا گھر گھر جاتی ہیں، خواتین سے ملتی ہیں، خود اس زمانے کی جو سیاسی اور معاشرتی صورتحال تھی یا سماجی صورتحال تھی اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ کیا موقع تھا اور کیا وجہ تھی، کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے 120,000 صحابہ کے مجمع میں من کنتم مولاہ فہاد علی مولا کی صدایں سنی، اقرار لیا رسول نے، الا تسمعون، کیا آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ، الا تسمعون، آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ، الا تسمعون، آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ، اقرار لیا۔ کیا وجہ ہے کہ اکثریت 99% افراد جو ہے ارتد الناس، پلٹ گئے لوگ، منحرف ہو گئے، ولایتہ علی سے دامن چھڑا لیا۔ عزیز یہ کیا وجہ ہے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ جناب زہرا جا رہی ہیں اور سوال کر رہی ہیں اور پھر باقاعدہ خلیفہ کے دربار میں جا کر فدق کا مطالبہ کر رہی ہیں، شواہد اور گواہوں کا پیش کر رہی ہیں، تحریر لے کر آ رہی ہیں، توجہ رکھیے گا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں، یہ کون ہے، اہل سنت معتزلہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھ کے، شرح نہج البلاغہ لابن الحدید معتزلی، مارکت العرا کتاب ہے، اہل سنت میں سے جن علماء نے اس کی تفصیل لکھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابو جعفر کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا تو ان کے استاد کہتے ہیں کہ اگر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ شیخین وہاں موجود نہیں تھے؟ موجود تھے۔ کیا ان کو مقام فاطمہ کا درک نہیں تھا؟ تھا، توجہ رکھیے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ زہرا کے پاس کوئی شاہد نہ ہوتا، توجہ رکھیے گا، کوئی گواہ نہ ہوتا، فاطمہ آ کے سوال ہی کرتی ویسے ہی کہ مسلمانوں میرا فدق مجھے دے دو جو میرے بابا نے فلاں فلاں جنگ میں میرے نام کیا تھا، توجہ رکھیے گا، تو کیا خلفاء پر اور وہاں مسلمانوں پر کیا یہ شائستہ، ان کے لیے شائستہ نہیں تھا کہ رسول جس کے لیے قل لا اسلکم علیہ اجرا، الا المودت فی القربا کا مزداق قرار پایا قرآن کی روشنی میں، اس کی صاحبزادی آ کر کوئی سوال کرے اور مسلمان کہیں کہ آپ کے بابا کے مقام اور فضیلت کے سبب آپ کا حق نہ بھی ہو جب بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کیا. توجہ رکھیے گا، اگر مسلمان صرف مقام فاطمہ زہرا کو سمجھ جاتے، توجہ رکھیے گا زیدانی کے راجعہ، بی بی نے جو سلسلہ وار تحریک چلائی، ہم سمجھتے ہیں مظلوم، مظلوم ہے بی بی، لیکن مظلوم کا معنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا نہیں ہے. روز اول سے 28 صفر 10 ہجری رسول اللہ رحلت فرماتے ہیں، اور اس تاریخ کے دوسری روایت کے مطابق جو 95 دن کی ہے، 75 دن اور 95 دن بی بی مسلسل اپنی احتجاجی تحریک کو لے کر درجہ بدرجہ آگے بڑھی ہیں. میں نے کہا کہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ مظلومیت زہرا کا معنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے. بی بی نے کس طریقے سے، میں نے بارہ کہا کرتا ہوں کہ ان خطبات کو، جو خطبات جناب زہرا ہیں، خطبات مثلا امیر المومنین ہیں، خطبات اہل بیت ہیں دربار شام میں، بازار شام میں، ان کو پڑھنا چاہیے، ان کے لفظ لفظ کی تشریح ہونی چاہیے کہ کیا کہا ہے اہل بیت نے. واقعا اگر آپ ایک ایک لفظ پڑھیں گے تو آپ اش کر اٹھیں گے کہ جناب زہرا نے کس طریقے سے اپنی سیاسی تحریک کا آغاز کیا ہے تاکہ ولایت کا دفاع کیا جا سکے. آئیے اسی سوال پر لوٹ جاتے ہیں کہ مولا علی کہہ رہے ہیں ما اسنو بفدکن وغیر فدک، مولا کہہ رہے ہیں میں کیا کروں گا فدک لے کر وغیر فدک لے کر، اور وہاں بی بی جو ہیں وہ مسلسل تحریک چلا رہی ہیں. یہ تضاد کیوں نظر آ رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا، یہ تضاد کیوں ہے، یہ ٹکراؤ کیوں ہے کہ زوجہ اپنی حیات میں حق مانگ رہی ہے مسلمانوں سے، خلیفہ کے دربار میں جا کر مسلمانوں کے سامنے، وہ بی بی جو نامحرم کو دیکھنے سے بھی اجتناب کرے. وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ رسول کے صحابی آئے نامحرم، جناب زہرا پیچھے چلی گئیں، رسول اللہ نے کہا یہ نابینا ہے، بتانا چاہ رہے ہیں، تعلیم دینا چاہ رہے ہیں خواتین کو. کیا بی بی کو نہیں پتا، کیا رسول کو نہیں پتا؟ پتا ہے، علم ہے، لیکن بتانا چاہ رہے عظمت فاطمہ زہرا کیا ہے، تقوی فاطمہ زہرا کیا ہے. کہا کہ بابا یہ تو نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں. یہ مقام فاطمہ زہرا کہ جناب زہرا اس طریقے سے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی صاحب اقتدار انسان جس کے ہاتھ میں قدرت ہو، طاقت ہو، حکومت ہو، سلطان ہو، اور وہ قبض قدرت میں اختیار رکھتا ہو، اگر وہ اپنے حق کو چھوڑ دے تو اسے کہا جائے گا کہ اس نے سخاوت کی ہے، اس نے بخشا ہے، اس نے جود کیا ہے، اس نے فیاضی کی ہے. یہ صاحب قدرت تھا، یہ اختیار رکھتا تھا اور پھر اپنے حق سے دستبردار ہو گیا. یہاں یہ کام فضیلت شمار کیا جائے گا، اس کو فضائل اخلاقی میں سے شمار کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی انسان کسی بڑے کی وجہ سے، کسی کے روب و دبدبے کی وجہ سے، کسی کی طاقت و قدرت کی وجہ سے اپنے حق کو چھوڑ دے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے کام کر رہا ہے. اس فعل کو رذیلہ اخلاقی میں شمار کیا جائے گا. زمانہ زمانہ فرق کرتا ہے. ایک طرف علی نان جو کو گھٹنوں سے توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک طرف امام صادق بہترین لباس پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہنے والے نے کہا، اعتراض کیا، مولا تو ایسے تھے، آپ ایسے ہیں. مولا نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ ہے ہمارا لباس، یہ جو اچھا لباس پہنا ہے یہ اس لیے کہ تاکہ تم لوگوں کی زبانیں بند رہیں. وہ اور زمانہ تھا میرے دادا علی کا، میرا زمانہ کچھ اور ہے. درود بھیجے محمد والا.
امام رضا علیہ السلام بلند تر
فدک فدک ہے. مولا علی کہہ رہے ہیں میں کیا کروں گا 35 ہجری کے بعد جب حکومت لی. جناب زہرا مسلسل سوال کیا ہے کہ اگر بی بی چھوڑ دیتی اپنا حق چھوڑو. مولا سے پوچھا کہ مولا بتائیے کہ انصاف عدل زیادہ بہتر ہے معاشرے کے لیے یا سخاوت زیادہ بہتر ہے معاشرے کے لیے؟ توجہ رکھیے گا، مولا نے کہا کہ اگر اجتماعی طور پہ دیکھو تو انصاف معاشرے کے لیے، عدل معاشرے کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور سخاوت کو دیکھو تو وہ انفرادی معاملات میں زیادہ بہتر ہے، معاشرے کا نظم و نسق لانے کے لیے۔ اب یہ پورا اجتماعیات کا، معاشیات کا مولا نے ایک فارمولہ دے دیا ہے کہ کہاں سخاوت کی جائے اور کہاں عدل و انصاف سے کام، اجتماعی معاملات عدل و انصاف بہتر ہے، وہاں سخاوت نہیں کرو تاکہ حقوق ضائع نہ ہو، اور انفرادی معاملات میں جود و سخا کرو، بخشش کرو، عفو درگزر سے کام لو۔ جناب زہرا اگر چھوڑ دیتی، توجہ رکھیے گا عزیز نگرہ میں، کیا آپ کے خیال میں جناب زہرا چند کھجوروں کے لیے، چند قطعے، چند گز پر مشتمل قطع ارض کے لیے، چند کھجور کے درختوں کے لیے کیا بی بی سوال کرنے گئی تھی؟ توجہ رکھیے گا بھائی، فدق ایک رقبہ ہے نا اس کا، اس زمانے میں جو رسول اللہ کو بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا۔ آئیے فدق کی تشریح کون کرے گا؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چلے چلے بادشاہ وقت اپنے ہاتھوں سے کہہ رہا ہے جس کا جو حق ہے وہ آ کے لے جائے، یہاں تک کہ گفتگو امام تک پہنچی، امام نے کہا کہ سنا ہے کہ تم حق دے رہے ہو، کہا کہ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا حق، آپ کی دادی کا حق فدق بھی آپ کو دے دوں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی چند کلومیٹر پر مشتمل کوئی رقبہ ہوگا، چند گز جو ہے وہ زمین ہوگی، چند درخت ہوں گے، دے دوں گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا، تاریخ میں نام رہ جائے گا کہ فلاں فلاں ابن فلاں نے سخاوت کی تھی اور اہل بیت کو حق دیا تھا۔ امام نے اب جو سرحدیں، امام سے کہا بتائیے، اب امام نے سرحدیں بتانی شروع کی، شمال سے لے کر مغرب تک اور شرق و غرب تمام چیزیں، اب جتنی بھی حکومت کی سرحدیں بنو عباس اور بنو امیہ کے اس زمانے پھیل چکی تھیں، ان سب کو امام نے اپنی تعریف میں لے لیا، گویا وہ حقہ بکا امام کی شکل دیکھنے لگا، کہ لیکن گویا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری سلطنت آپ کے حوالے کر دی جائے۔ توجہ رکھیے گا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، تاریخ ہے یہ، امام نے باقاعدہ واضح کیا ہے، یہاں سے یہاں تک سلطنت ہے، اور جہاں جہاں سلطنت تھی اس زمانے میں بنو عباس کی، اس سب کو امام، یعنی گویا آپ مجھ سے سلطنت لینا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی جان نہ بچے گی۔ امام نے کہا مجھے پہلے ہی معلوم تھا، یعنی امام در حقیقت اس باغ فدق کی تفسیر کر رہے ہیں کہ باغ فدق چند کھجور کے درختوں یا انگلیوں پہ گنے جانے والے چند خرماؤں پر مشتمل قطع اراضی کا نام نہیں تھا، در حقیقت یہ حق آل محمد کی ابتدا تھی کہ بی بی دربار میں جا کر، خلیفہ کے سامنے جا کر، مسلمانوں کے سامنے جا کر، مہاجر انصار کے سامنے جا کر اپنے حق کے لیے آواز حق بلند کر کے رہتی دنیا تک کہ انسانوں کو یہ بتانا چاہتی ہیں، دیکھو سامنے کوئی بھی ہو اپنے حق سے منصرف نہ ہو جانا، آواز اٹھاتے رہنا، اور حجت تمام کر دی شہزادی کونین نے کہ جب یہ ظاہری حق نہیں دے سکتے تو حقیقی حق کیسے دیں گے اہل بیت کو۔ امام جناب زہرا کے کلام کی تفسیر کر رہا ہے، کلام الامام یفسرہ الامام یا معصوم، امام اور معصوم کے کلام کی حقیقی تشریح کون کرتا ہے؟ معصوم۔ بی بی کے کلام کی تشریح امام رضا نے اپنے دور میں کی ہے، اور انشاءاللہ جب حقیقی وارث آئے گا اس دین کا، اس کتاب کا، فرزند زہرا کا، تو پھر وہ آ کر حقیقی معنی میں فدق کی حاکمیت و اقتدار و سلطنت کو دنیا کے سامنے آیا کر دے گا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے بی بی کا پہلا نقطہ۔ یہ دوسرا نقطہ یہ کہ جب بی بی شہزادی کونین مسلسل جا رہی ہیں تو اب یہاں پر لوگوں نے چہ مگوئیاں شروع کر دیں، جی افواہوں کی مشینری اپنی پروڈکٹ میں اضافہ کرنے لگی، علی ڈر گئے، علی خاموش ہو گئے۔ دیکھو علی خود تو گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی ناموس کو، رسول کی دختر کو، رسول کی زوجہ کو لوگوں کے سامنے، ملائے عام کے سامنے بھیج رہے ہیں، یہ شہزادی جا رہی ہے اور مسلسل روزانہ تقریباً ملاقاتیں ہیں، یہ خواتین آپ کے پاس آتی ہیں یا آپ مدینہ کی گلیوں میں جاتی ہیں، اب یہ مسلسل کیا ہے، تہمت لگائی جا رہی ہیں. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے پچھلے سال بھی ایام میں فاطمیہ میں اس پر اسلام آباد میں جب تھا تو وہاں پہ اس شبہ کا تفصیلی جواب دیا تھا. میں صرف یہاں پر اس کا تذکرہ کہہ کے گزر رہا ہوں کہ مولا علی جو تھے وہ ڈر کے چھپ گئے تھے, اور مولا علی جو تھے وہ خوفزدہ ہو گئے تھے, لہذا انہوں نے نعوذ باللہ اپنی ناموس اور عزت کو یعنی جناب زہرا کو بھیجا کہ تم جا کے خطاب کرو, میں نہیں کر سکتا. اور وہ جملے ہیں جب بی بی گئی ہیں دربار میں تو دورانیہ طولانی ہو گیا, تو کتاب کے الفاظ ہیں کہ جناب امیر پریشان ہو گئے, پریشانی کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئے, اور آپ اپنے گھر سے نکل کر دروازے تک آئے اور دیکھیں کہ فاطمہ زہرا ابھی تک لوٹی یا نہیں لوٹی. پھر دیکھا کہ خواتین مدینہ اور مہاجر انصار کے ساتھ کی خواتین کے ساتھ بی بی لوٹی ہیں اور گھر میں داخل ہوئی ہیں, اور وہاں پہ آنے کے بعد ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے, درود بھیجے محمد و آل محمد. اور وہ جملہ یہ ہے, اے علی آپ اس بچے کی مانند گھر میں بیٹھ گئے ہیں جیسے بچہ شکم مادر میں اپنے وجود کے گرد اپنے آپ کو لپیٹ لیتا ہے. توجہ رکھے گی, یہ الفاظ ہیں جناب زہرا کے. یہ وہ زہرا ہے, یہ وہ زوجہ ہے, یہ وہ مرضیہ ہے جس نے آج تک کوئی خواہش نہیں کی, جس کی آواز کبھی علی کی آواز پر اونچی نہیں ہوئی, جس کی زندگی میں ذرہ برابر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس میں علی کی اطاعت نہ کی ہو. توجہ رکھیے گا, یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے. وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پہ روایت کے الفاظ ہیں, درود بھیجے محمد وال محمد وال. قالت امیر المومنین, امیر المومنین کے فرمایا, یا ابن ابی طالب, اے فرزند ابو طالب, اشتملت شملت الجنین. جنین یعنی وہ بچہ جو شکم مادر میں ہوتا ہے اور اپنے وجود کے گرد لپٹا ہوا ہوتا ہے, اس کا وجود لپٹا ہوتا ہے. اشتملت شملت الجنین, آپ گویا ایسے ہو گئے جیسے ایک بچہ ماں کے شکم میں بیٹھا ہوا ہو اور دبک کے یعنی دب کے بیٹھ گیا ہو. وقعدت حجرت الظنین, اور فرماتی ہیں کہ اور آپ لوگوں کی تہمتوں سے, جس پر تہمت لگائیں اب وہ تہمتوں کے نشتروں سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ گیا ہو. تو وہ جو رکھے گا, مولا علی پہ تہمتیں کیا لگ رہی ہیں, یہ جو قدرے تلخ کلام نظر آتا ہے لب و لہجہ, یہ کیوں بی بی نے ادا کیا کہ مولا علی آپ اس طرح بیٹھ گئے ابو طالب کے فرزند. اور پھر آگے خطبہ طولانی ہے کہ جس میں بی بی نے کہا آپ وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑوں کی پروں کو کاٹ ڈالا, اور آپ نے یہ کیا اور آپ نے یہ کیا, اور مولا علی کے چند فضائل آپ نے بیان کیے, شجاعت کے آپ نے وہاں قصے کچھ مختصر انداز سے بیان کیے, اسی خطبے میں میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں ادھر حقیقت ان تہمتوں کا جواب ہیں, توجہ رکھیے گا, ان تہمتوں کا جواب ہیں کہ جو لوگوں کی طرف سے لگائے گئے تھے, اور اب یہاں تک چیم گوئیاں ہو گئی تھی کہ علی کو قتل کر دینا چاہیے. ایک گروہ ایسا پیدا ہوا, اس نے کہا کہ یہ ناموس رسول خدا کو لوگوں کے درمیان بھیج کر علی مرتدہ خطا کے مرتکب ہوئے ہیں, لہذا علی کو قتل کیا جائے, یہ تہمتیں لگنے لگی. علی نعوذ باللہ جو ہے وہ رسول کی حرمت کا پاس نہیں رکھ رہے. جناب زہرہ تشریف لائی ہیں, انصار و مہاجر کی خواتین ساتھ ہیں, بی بی نے جب یہ کلام کیا ہے تو کتب میں موجود ہے, مولا علی ایک دفعہ کھڑے ہوئے, اپنے ہاتھ کو اپنی شمشیر کے قبضے پر رکھا اور تلوار نکالی اور کہا فاطمہ زہرا, بس یہ کہا تھا, اسی اثنا میں اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر. مولا علی نے کہا نہ میری تلوار کو زنگ لگا ہے نہ میری شجاعت کم ہوئی ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو اذان میں آپ کے بابا کا نام ہے یہ پھر سنائی نہیں دے گا. یہ ہے علی کا صبر, یہ ہے جناب زہرا کی بہت تیزی کے ساتھ گزر جاؤں، انشاءاللہ ایک واقعہ ہے جو میں مسائل میں ذکر کروں گا کہ مولا علی نے کیسے صبر کیا. دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد، وصال کے بعد 100 سال تک احادیث لکھنے پہ پابندی، قانونی سرٹیفکیٹ اور حکومتی سرٹیفکیٹ شائع کر دیا کہ کوئی حدیث بیان نہیں کرے گا. وجہ کیا تھی؟ وجہ 3-4 قسم کی وجوہات علماء احادیث اور محدثین نے بیان کی ہیں، اس کو خلاصتاً عرض کر رہا ہوں. پہلا یہ کہ فضائل اہل بیت چونکہ اتنے زیادہ تھے ان کو چھپایا جائے، کیونکہ جب فضیلت اہل بیت آشکار تو لوگ کہیں گے کہ جناب پھر ان کو ہونا چاہیے، فلاں فلاں کیوں ہیں، فضیلت اہل بیت. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ آج جو اہل سنت آپ کو اہل بیت کی محبت میں بولتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے، سخنانی کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے، قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس کو چھپایا گیا ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں تحریفیں کی گئی ہیں، صحاح ستہ کے ایڈیشن بدلے گئے ہیں، تحریف معنوی لفظی کی گئی ہے. بہرحال آج چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، حقیقت کھل کے سامنے آئی ہیں، تو آپ کو اہل سنت اپنی کتابوں سے بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہاں تک کہ خود علماء اہل سنت کا اقرار اور اعتراف ہے کہ اتنی زیادہ ہیں، توجہ رکھیے، بہت سے علماء نے ہم سے کہا ہے اتنی زیادہ ہیں احادیث محبت اہل بیت، مقام اہل بیت، فضیلت اہل بیت میں، کہ لوگ ہمیں شیعہ کہنے لگے کہ آپ شیعہ ہو گئے ہیں. کہ ہم شیعہ نہیں ہوئے، ہم قول رسول کے مطابق در اہل بیت کو چھوڑنا نہیں چاہتے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ مقام اہل بیت. چنانچہ مقام اہل بیت کو چھپایا گیا. جن افراد پر رسول اللہ لعنت کی ہے اپنی زبانی، جن کی مذمت کی ہے، ان کے کردار پر پردہ ڈالا گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے، کیونکہ بیلنس کرنا ہے نا، ادھر سے فضائل کو چھپایا جائے، ادھر سے ان افراد کی جن کی مذمت کی گئی ان کو چھپایا جائے. اور پھر جو جدید مکتب کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے. وہ واقعہ کرتا سو قلم آپ کے سامنے ذہنوں میں ہے. رسول اللہ نے کہا ایتونی کہ قلم و دوات لے آؤ تاکہ میں ایک کلام لکھ دکا کے نہیں، کتاب خدا کافی ہے. بھائی اگر کتاب خدا کافی ہے تو کیا رسول کو نہیں معلوم تھا کتاب خدا کافی ہے؟ جی، یعنی عقل کا موازنہ کیجئے کہ صحابی ہو کر یہ کہا جائے. تمام تر مراتب کا خیال رکھتے ہوئے بات عرض کر رہا ہوں میں، چونکہ ہمیں حکم ہے کہ ہمیں مقدسات کی کسی کی اہانت نہیں کرنی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، علمی لحاظ سے عرض کر رہا ہوں. ویلے سے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ رسول کا علم نہیں ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ مثلا الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن جاگ رہا ہے رسول سو رہا ہے، اس امت کا کیا ہوگا؟ جس کے لیے کہا جائے کہ رسول اللہ اٹھ جائیے اب جو ہے نماز جو ہے نہیں زیادہ بہتر ہے. حی علی خیر العمل کیوں نکالا گیا؟ کہ مجاہدین سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نماز کی طرف چلو، جہاد سے منہ موڑ لیتے ہیں، لہذا کہا کہ حی علی خیر العمل ہی نکال دو. کہ بھئی حی علی خیر العمل نماز ہے، جہاد نہیں ہے. اب یہ اجتہاد ہے ان کے، یہ ان کی رائے تھی اس زمانے میں. اب کیا کیا انہوں نے؟ حسبنا کتاب اللہ کے نعرہ لگائے. اب دیکھیں مکتب کی بنیاد کہاں سے رکھی ہے؟ حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے. یہی وجہ ہے کہ احادیث کو پابندی لگائی 100 سال تک. یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں 99 ہجری میں یہ پابندی ہٹی، اور اسی نے جو ہے مولا علی پر سے سب و شتم کو ختم کیا. 99 سال، 100 سال تک پابندی لگائی گئی حسبنا کتاب اللہ. لیکن ابھی اور رسول کو گئے ہوئے کچھ دن ہی گزرے، ہفتہ ہی شاید گزرا ہو، بی بی دربار میں موجود ہے. دیکھیں بی بی کا جو کارنامہ ہے، علمی کارنامہ، کس طریقے سے میں نے کہا بی بی کا خطبہ، کلام، فعل، گریہ، ہر چیز بی بی کی احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ظلم کے خلاف. اور یہی وجہ ہے کہ بی بی کا یہاں کلام کرنا بھی جو ہے وہ رہتی دنیا کے لیے حجت ہے، حجت ہے عزیز علی کے بھی. کیا ہوا کہ دربار میں پہنچی، شاہد پیش کیے، تحریر پیش کی، نہیں مانا. ایک روایت، انما اشرا الانبیاء لا نورثو ما ترکنا صدقتن، ہم گروہ انبیاء، توجہ رکھیے گا. اب دیکھیں میں علمی لحاظ سے بحث کر رہا ہوں، میں تمام در مراتب کا خیال رکھتے ہوئے، ہم گروہ انبیاء. آواز دی، آواز آئی مدینہ کی مسجد میں، آواز گجی کہ خلیفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انما اشرا لا نورث, ہم وراثت نہیں چھوڑتے. ما ترکنا صدقتن, جو چھوڑ کے جاتے صدقہ ہوتا ہے, توجہ رکھے گا, صدقہ ہوتا ہے, وہ میراث نہیں ہوتی, وارث کوئی نہیں ہوتا. مکتب کیا ہے, مشرب کیا ہے, نظریہ کیا ہے, آئیڈیالوجی کیا, حسبنا کتاب اللہ. بی بی اپنے خطبے میں 7-6 سے زیادہ آیات پیش کرتی ہیں اپنے بات کے اس بات کے لیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ حسبنا کتاب اللہ, تو میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتی ہوں, دو آیت پیش کرتی ہوں, 3 آیات لے کے آتی ہوں, 4 کو سناتی ہوں, 5 کو حجت قرار دیتی ہوں, 6 سے استناد کرتی ہوں, کسی ایک کا تو جواب لاؤ. رہتی دنیا تک بی بی نے سوال چھوڑ دیا. جن کا مکتب یہ ہو, جن کا نظریہ یہ ہو, حسبنا کتاب اللہ, بی بی کہہ رہی ہیں ان 6 آیات کا جواب تو لے کر آؤ. تم ایک حدیث لے کر آئے ہو, اور وہ حدیث کیا ہے جس کے لیے شاہد نہیں مل رہے کہ انما عشر الانبیاء لا نور, ہم گروہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑا کرتے, ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا, جو ہم جو کچھ چھوڑ گئے تھے صدقہ ہوتا ہے, عوام الناس کا ہوتا ہے, بیت المسلمین کا ہوتا ہے, مال مسلمین ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا, بی بی نے اپنے خطبے سے آیات قرآن سے ابطال باطل کر دیا, حق بتا دیا کہ حق کہاں ہے. تم ایک آیت کا جواب قرآن سے نہیں لا سکے, یہ ہے بی بی کا بہت بڑا کارنامہ عزیزانی گرامی, کہ جو مکتب تھا اس کی علمی بنیادوں کو بی بی نے ڈھا دیا. کہ یہ در حقیقت کسی لحاظ سے قابل توجہ نہیں ہے تمہاری بات, اور کوئی اس کی دلیل نہیں ہے اس روایت کو. پھر بی بی نے مختلف انبیاء کے حوالے سے, اور پھر یہاں تک کہ بی بی نے ایک نفسیاتی طور پر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے, فرمایا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کسی شخص کو کسی سے میراث اس وقت نہیں ملتی کہ اگر اس کا دین الگ ہے. توجہ رکھیے گا, دین اگر الگ ہے تو میراث نہیں ملے گی. بی بی نے کہا کہ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو. اب آپ دیکھیں یہ وہ جملہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں پر بی بی نے دستک دی ہے, لوگوں کے دلوں پہ دستک دی بی بی نے. اور جب بی بی آئی ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ بی بی نے آ کے شدید بکا کیا ہے, شدید بکا کیا ہے, اور اس کے بعد جتنے بھی افراد تھے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ رونے لگی. وہ انتن اجہش لہا القوم بالبکائے, بی بی نے اتنی بلند آواز سے نالہ کیا, گریا کیا, کہ وہاں جتنے افراد مسجد میں تھے سب رونے لگے, قلوب کو منقبض کر دیا. جانتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, یہ فاطمہ زہرا جس کے لیے رسول کھڑا ہوا کرتے تھے. جناب زہرا در حقیقت یہاں پہ آگے بڑھی, اور پھر آپ نے کہا کہ کوئی تو جواب لے کر آؤ. پھر کہا کہ تم یہ تصور کرتے ہو کیا میرے بابا اور میرا دین الگ الگ ہے کہ میں اس کی میراث سے ارث نہ پاؤں. یہ وہ جملہ ہے جو کلیجے کو کاٹ دیتا ہے, اس کی حقیقت و گہرائی کو سمجھے. یعنی گویا یہ کہنا چاہتے ہو زہرا مسلمان بھی نہ رہے گی. جناب زہرا کا الفاظ سنیں آپ, حقیقت میں کلیجہ کاٹ دینے والے ہیں, خوابوں کو اڑا دینے والے جناب زہرا کے جملے. حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں, آپ کی زحمت کو تمام کرو, یہ ہے بی بی کا جہاد علمی. رہتی دنیا تک رات میں دفن ہونا, رات میں غسل پانا, قبر کا مخفی رہنا, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ حجت ہیں بی بی کی حقیقت اور حقانیت اور مظلومیت کے اس بات کے لیے. لیکن یہ بی بی کا کلام اور پھر آیات قرآنی سے دلیل اور احتجاج کرنا جس کا جواب نہیں لا سکے, رہتی دنیا تک یہ بات ثابت ہو گئی. ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ایک دفعہ میرے گھر تشریف لائے, کمرے میں بیٹھ گئے, علی مرتضیٰ ساتھ ہیں, اور بہت آہستہ آہستہ آواز میں گفتگو شنید ہو رہی ہے. میں نے ایک دفعہ دروازے کے دروازے پہ گئی, اذن ورود مانگا, رسول اللہ نے منع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر میں گئی, پھر دیکھا, جب صحبت طولانی ہوئی, وقت کا دورانیہ بڑھا, میں دوبارہ گئی, میں نے پھر جا کر اذن ورود طلب کیا, پھر منع کر دیا. تیسری مرتبہ مجھ سے صبر نہ ہوا اور کہا کہ شاید آج حبیب کبریا مجھے اپنی صحبت سے اور اپنی ہم نشینی سے محروم کر دیں گے۔ یہ سوچ کر مجھ پہ گریہ طاری ہوا اور میں روتے ہوئے دروازے پہ پہنچی۔ میری حالت دیکھ کر رسول اللہ نے مجھے کمرے میں آنے کی اجازت دی، میں آ کر بیٹھ گئی۔ لیکن علی اور رسول اتنے دھیمے لہجے میں کلام کر رہے تھے کہ متوجہ نہیں ہو سکی کہ اچانک میں نے دیکھا علی مرتضیٰ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، چہرہ خون کی مانند سرخ ہو گیا، آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا ابھی خون ابل پڑے گا، گلے کی نسیں پھول گئیں۔ شدید غم غصے کا عالم اور کیفیت جو ہے علی مرتضیٰ پہ طاری ہو گئی۔ سر جھکا کر کہنے لگے کیف افاضی یا افاضی صبری، یا رسول اللہ وہ لمحہ کیسا ہوگا کہ جب میں صبر کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ وقت تھا کہ جب علی مرتضیٰ کو ایک ایک مصائب بتاتے جا رہے ہیں، اور یہ وقت آیا کہ علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیسا وقت ہوگا کہ علی مرتضیٰ کیسے صبر کرے گا، مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے علی کی گوش مبارک میں کیا کہا، شاید یہ کہا ہو علی تیری عزت و ناموز کو دربار میں لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر، شاید علی مرتضیٰ سے یہ کہا ہو علی تیری زوجہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرے گا، مجھے نہیں معلوم یا رسول اللہ، امام زمانہ آپ بھی منقلب ہے، آپ بھی گریہ گناہ ہے اپنی دادی کے مسائل پر، یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں تمام معصومین تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکی یا فاطمت المعصومت المقصوبہ، اے فاطمہ زہرا ہم غریبوں کو سلام لیجئے جو معصومہ بھی ہے جس کے حق کو غصب بھی کیا گیا ہے۔ السلام علیکی ایہا المستحدث المقہورہ، ارے جس پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، ارے جس کے محسن کو شہید کیا، مجھے نہیں معلوم رسول اللہ نے علی کے کان میں کیا کہا، شاید یہ کہا علی تیری زوجہ کے ہاتھ پر قنفذ کا تازیہ نہ ہوگا، علی شاید تو ترے تنہا اپنی زہرا کو غسل دے گا، علی کوئی نہ ہوگا جو رات کی تاریکی میں دفن زہرا میں تیری مدد کرے۔ اجرکم اللہ، حالیہ مرتضیٰ کے مسائل بڑے سخت ہیں، نہ جانے کیا کہا لیے مرتضیٰ، کہہ رہے کیسے صبر کروں گا۔ ہاں جب بی بی نہ کے کہا نا، مولا نے دستہ شمشیر پر اپنے ہاتھ کو رکھا، کہا بی بی میں پریشان نہیں ہوں، میں ڈر کے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن یاد رکھے گا اگر علی نے قیام کیا تا قیامت تک آپ کے بابا کا نام اذان سے مٹ جائے گا۔ یہی وجہ مولا کہتے میری آنکھ میں کانٹا، میری حلق میں ہڈی تھی، علی صبر کرے تو کیسے کرے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ایک کہتے ہیں کہ مجاہد کا انتقال ہوا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب وہ مر گیا تو اس کی روح کو اوپر لے جائے گا، یا حسن قرائط نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، جب اوپر لے کے گئے تو اس سے کہا کہ اب اپنے اعمال لے کر آؤ، اس نے کہا میں نے نمازیں پڑھی ہیں، کہا کہ نمازیں قبول نہیں، اس نے کہا میں نے فلاں کام کیا ہے، اس نے کہا میں نے فلاں کام کیا ہے، کسی کام کو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا۔ اس کے سامنے ایک صفحہ آ گیا، اس صفحے پر اس کے گناہ لکھے تھے، اور ایک دفعہ اپنے گناہوں کو چھوٹے چھوٹے گناہ اور نیتوں کو دیکھ کر وہ زارو قطار رونے لگا، ہائے میرے گناہ، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کہتا ہے میں نے فریاد بلند کی، کیا میں فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والا نہیں تھا؟
اجركم على الله. ارے کیا میں حسین ابن علی سے محبت کرنے والا نہیں تھا؟ آواز قدرت آئی، ارے یہ فاطمہ کا محب ہے، ارے یہ فاطمہ پہ گریا کرنے والا ہے، اسے اللہ اٹھا دو. کہتے ہیں ایک دفعہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو بستر بیمارستان پہ پایا، اسپتال میں پایا، تو کہتا ہے کہ میں لرز رہا تھا، میرے گھر والے رو رہے تھے. کہتے ہیں میں نے اپنے بچے سے پوچھا، مجھے یہ بتا کہ کیا میں نے کوئی چیخ بلند کی تھی؟ اس نے کہا بابا آپ کا بدن 2 گھنٹے سے لرز رہا تھا اور آخر میں بس آپ نے ایک چیخ ماری ہے کہ آپ اس دنیا میں آ گئے. یہ ہے محب فاطمہ زہرا. اللہ اکبر. بی بی ہمیں بھی اپنے محبوں میں شمار کر لینا، اپنی چادر کا سایہ روز قیامت ہم پہ ڈال لینا. بی بی ہمارے گناہوں پہ نظر نہ کرنا، ہماری جسارتوں کو نظر انداز کر دینا. بس ادا تھا رو. ایک وہ وقت آیا علی مرتضیٰ کو بلانے کے لیے آئے ہیں کہ خلیفہ کی بیعت کرو. جناب زہرا آگے بڑھی، علی گھر میں موجود ہے. کیوں آگے بڑھی بی بی؟ اس لیے کہ حجت تمام کر دے کہ کہا فاطمہ زہرا نے، میں اس گھر میں ہوں، آنے نہیں دوں گی. ایک دفعہ آنے والے نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ فاطمہ زہرا کی آواز ہے، ہم نے رسول کی زبانی سنا ہے، جس نے فاطمہ زہرا کو ستایا اس نے اب مجھے ستایا، اور جس نے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. چلے گئے، دوسری مرتبہ آئے، فاطمہ زہرا پھر دروازے پہ آ گئی. تیسری مرتبہ ایک دفعہ لکڑیاں لے کر آئے، ایک دفعہ دروازہ جلایا. ارے دروازہ جلا کر لئی نے لات مار کر دروازے کو دھکا دیا. علامہ بحر العلوم کہتے ہیں فاطمہ کا درد جاننا چاہتے ہو تو اس کیل سے پوچھو جو کیل دروازے میں تھی. جب دروازے میں آگ لگی، کیل دہکنے لگی، سرخ انگارہ ہو گئی، جب درو دیوار کے درمیان بی بی قرار پائی، ارے وہ دہکتی ہوئی انگارہ کیل، ارے بی بی کے سینے میں، ارے پسلیاں ٹوٹ گئی. آواز دیا فضا خودینی، فضا مجھے چام، میرا موت شہید ہوا. ارے گھر میں آئے، علی مرتضیٰ کو پکڑا، لے کے چلنا چاہتے ہیں لیکن بی بی نے علی کے دامن کو تھام لیا، اپنے درد کو بھول گئی. ایک گھر سے باہر کھینچ کر علی کو لے جا رہے ہیں. بس یہی وقت ہے کنفز نے تازیانہ اٹھایا، ارے بی بی کے ہاتھ پر ضربے مار. اجرکم اللہ. بی بی کے ہاتھ پر ضربے ماری جس کا مولا نے ہمیشہ یاد رکھا. بس ادادارو بی بی نے آخری دن آ گئے. بی بی کا حال کچھ اچھا ہوا، اپنے ہاتھوں سے بچوں کے کپڑوں کو آمادہ کیا، بچوں کو نہلایا، کپڑے پہنائے، گھر کا کام کیا، گھر کی صفائی کی. علی مرتضیٰ شاید خوش ہیں کہ آج فاطمہ زہرا کا حال بہت اچھا ہے، آج قسمت کچھ اور دکھانا چاہ رہی ہے. اس کے بعد علی مرتضیٰ اور بچے مسجد چلے گئے. بی بی نے کہا اب ہم حجرے میں جا رہے ہیں، اور جب تک آواز ذکر آتی رہے سمجھ جانا فاطمہ زہرا اس دنیا میں ہے، اور ذکر کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ جانا فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی. تھوڑی دیر نہ گزری تھی آواز آنی بند ہوئی، خادمہ نے سینہ اپنے دل تھام لیا. اسی اثنا میں بچے آ گئے، آؤ بچوں میں تمہیں کھانا کھلا دوں. کہا کہ ارے جب تک ماں نہ کھلائے گی ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے. ماں بیمار صحیح تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا. بس ادا دارو جب اسرار بڑھا تو کہا بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی. اللہ اکبر. بچے دوڑے دوڑے پہنچے مولا علی کی خدمت میں. ارے علی اور فاطمہ کا گھر اور مسجد نبوی ملی ہوئی ہے، ایک دیوار کا فاصلہ ہے. ارے 3 مرتبہ علی پر بے ہوشی طاری ہوئی ہے. علی مرتضیٰ ایک دفعہ فریاد کنہ گھر میں آئے، فاطمہ زہرا ارے نصف راہ میں علی کو چھوڑ کے بس ادا دارو جنب آخری روایت کرم جنازہ تیار ہو گیا، بچوں سے کہا الوداع کہہ دو، مگر حسن حسین آگے نہیں بڑھتے، کہا کہ بابا جب تک ماں نہ بلائے گی ہم بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ بس یہی وجہ ہے یہ روایت کی، بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، گویا آواز آئی ہو حسنین آ جاؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، حسن حسین دوڑے ماں کے سینے سے لگے، حاطف کی آواز آئی علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا لو قیامت ہو جائے گی، علی مرتضیٰ نے روتے ہوئے بچوں کو ماں کے جنازے سے جدا کر دیا۔ میں کو علی مرتضیٰ یہ مدینہ ہے، سر پہ چھت ہے، ماں کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی ہے، کوئی مارنے والا نہیں ہے، کوئی اذیت دینے والا نہیں ہے، کوئی جھڑکیاں دینے والا نہیں ہے، آپ نے کتنی محبت سے ہٹایا، مگر ہائے کربلا، ہائے مظلوم حسین، ایک ننی بچی حسین کے جنازے پہ آئی ہے، بابا کے لاشے سے لپٹ کر فریاد کر رہی ہے، علی مرتضیٰ پیار سے ہٹایا تھا، ذرا کربلا میں آ جاؤ، ارے سکینہ کو بھی جدا کیا جا رہا ہے، مگر پیار کرنے والا کوئی نہیں، سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہے، ارے تماچے مارے جا رہے ہیں، ارے چادیا نے مارے
على لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، بار اللہ بحق امام زمانہ بحق مظلوم زہرا ہماری اس مجلس ادا کو صاحب مجلس بانی مجلس شرکاء مجلس کی طرف سے قبول فرما، اسے روز قیامت ہمارے نام اعمال میں وجہ شفاعت فاطمہ زہرا قرار دے، بندہ تجھے فاطمہ زہرا کی شکست پہلو کا واسطہ، فاطمہ زہرا کی گری اور مصائب کا واسطہ، فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا واسطہ، ان کے فرد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلامی کو سربلندی عطا فرما، انقلاب اسلامی ایران کو کامیابی عطا فرما، دشمنان انقلاب و رہبر و علماء و مراجع کو نیست و نابود فرما، خداوندہ وہ تمام طاقتیں کہ جو عالم اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، خواب و سعودیہ کی شکل میں ہوں، لبنان کے خلاف، فلسطینی خلاف، یمن کے خلاف، بحرین کے خلاف، کشمیر و برما میں جو کچھ بھی ظلم و ستم ہو رہا ان کو نیست و نابود فرما، بار الہ ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ کی کو معاف فرما، ہمیں محبان فاطمہ زہرا کی حالت میں محشور فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا حاضرین مجلس بانین مجلس ان کے متعلقین ان کے مرحومین کی بخشش فرما، بار الہ جب تک دنیا میں رہیں اس بی کے غم سے اپنے دامن کو وابستہ کیے رہیں، بار الہ ہمیں ان کے شیعوں اور پیروکاروں میں سے قرار دے، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما، خداوندہ تجھے واسطہ مظلومیت زہرا کا ہمارے وہ تمام اسیر کہ جو بے گناہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، خواہ وہ اس علاقے کے ہوں یا کسی بھی علاقے کے، خداوندہ بحق مظلومیت سیدہ فاطمہ زہرا ان کو جلد جلد رہائی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔